www.darsequran.com
دو سال حج غلط تاریخوں میں ہوا، خاموش. تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا، غلط تاریخیں صحیح ہوتے ہوتے 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا. تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے، انما النسی زیادۃ فی الکفر. تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا، اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، کوئی ناغنی کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے 11 برس امن تھا، 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے، 12ویں سال آپ شہید ہوئے، اس میں آپ کو روک دیا گیا، نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے، کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں. خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے، اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں، غیروں سے بھی، تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے، 20 حج پیدل کیے. کہ اگر مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں، کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے. تو 20 حج پیدل کیے. تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں. صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ؟ نال فوٹو چھکا کے آؤ گے کہ میرا ہاتھ لگا ہوا ہے صدر صاحب کے نال، اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کر دو، اس سے وہ کرو. حج پہ خرچ کتنا آتا ہے؟ 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں. اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا، یہ نہیں کو کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا. اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا، یہ جانا ایسے پیسہ ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ، تابعو بین الحج والعمرہ، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو. کیا ہوگا جی؟ ینفیان الفقر والنفاق، یہ دو چیزیں تم سے دور کر دیں گے، ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے، ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے. لیکن نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، کشادگی دی، اور 5 سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی. اسباب بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے. اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے، ناداروں پر بھی خرچ کرے، سب پر خرچ کرے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے. اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا، ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا. آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے بیت اللہ، ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمائے، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کہیں ان کی قبر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے، اما کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق. تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی خوشبختی سمجھے. پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے. جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے. کوئی کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے، ورنہ مجھے دکھ درد اور گلہ ہے. اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے. یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے، تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے، تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی اجازت تو نہیں. کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہوگا. ایک میرے دوست نے شیو کرا دی، میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا. تو میں نے کہا اب تو دو گناہ ہو گئے، پہلے ایک کرتے تھے اب دو ہو گئے. وہ لگے بندے ایک سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب دو کٹھے کر لی. اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے، داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو. اس کا تعلق تو کلمے سے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے. گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے. کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا. پھر میں انسانوں کو خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا. تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے. لو جی ان حجاں دا کی فائدہ، ان نمازاں دا کی فائدہ. میرا اللہ کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا. اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن تمہاری نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا. ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں. ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں. حرام کا لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے. لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو. ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب کبھی نہیں ہوگا. نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. حج کیا حرام پیسے سے کیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کا، اللہ آسمان سے کہتا لا لبیک ولا سعدیک، لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا. حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزے کی حاضری لگ گئی، اجر نہیں ملے گا. حاضری لگ گئی، نماز کی حاضری لگ گئی، حج کی حاضری لگ گئی، یہ اللہ کی شان کریمی ہے. اور پھر پتہ نہیں یہ کب توبہ کر رہے ہو، سارا معاف ہو جائے اور میں اعتراض کر کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں. میری بات غور سے سننا، جیسے آدمی زنا کر کے، شراب پی کے، سود کھا کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اعتراض کر کے اور انہیں حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. کسی پر اعتراض، کسی کی حقارت، کسی کی برائی، یہ یہ کوئی آدمی ہے، یہ کوئی مرد ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی عورت ہے، یہ جملے نہ بولا کرو. بھائیو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جن سے میں نے تفسیر پڑھی، دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن. دھن رے دھنی اپنی دھن، او پرانی اردو ہے، بہرحال مطلوب اس کا یہ ہے کہ تیرے اپنے اندر چار بڑے بڑے عیب ہیں، تو انہیں ڈھونڈتا رہے، صاف کرتا رہے. تو اوروں کے عیب نہ دیکھا کر، تو اوروں کی کمیاں نہ دیکھا کر. تو اگر اپنے عیب دیکھے گا تو تمہیں وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے کسی اور کے عیب دیکھنے کی. تیرے اندر چار بڑی برائیاں ہیں، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، یہ تیرے اندر چار بڑی چیزیں ہیں. ان کو صاف کرتا رہے تو تجھے اوروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں. تو بھائیو کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی کو دوش نہیں دینا چاہیے. پتہ نہیں اس کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس کا گناہ معاف کر دے، یا کسی وقت توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے. میں پکڑا جاؤں، میں تو ٹھیکیدار تھا اوروں کی برائیاں پکڑنے کا. تو اوروں پر تنقید کرنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، اس سے اسی طرح توبہ کی ضرورت ہے جیسے سود سے توبہ کی ضرورت ہے، جوئے سے توبہ کی ضرورت ہے، جھوٹ سے توبہ کی ضرورت ہے، ایسے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے 2 چادریں احرام کی نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمت بھی اتار دیا۔ سہارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے 2 چادریں لیں۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا، ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں۔ اور یہ جبریل کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر آپ گزر رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں۔ یہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے۔ ایک رات کے قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گوند کا کام دیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے، آپ کے شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ کر دیا، جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام کے کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے، بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک حجتاً اللہم لبیک، آپ نے حج کا احرام باندھا۔ تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائے، عمرہ اور حج قران۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج قران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج تمتع کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے، پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا، یہ حج تمتع ہے۔ ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے، تو اس پر امام مالک کا قول یہ کہ حج افراد افضل ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قران، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے۔ مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا، اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قران نہ کرتا، میں تمتع کرتا۔ اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو، قران ضروری نہیں تھا، حج اور عمرہ اکٹھا تھا، ایک بدعت کا ازالہ تھا، عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے، اس کو دور کرنا تھا۔ تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا، لو استقبل تو من امری مستدبرت، تو میں تمتع کرتا۔ تو امام شافی اور امام احمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے، جس کی جتنی اعلیٰ کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا، وہ افراد ہے، وہ تمتع ہے، وہ قران ہے، باقی تو ظاہری اعمال ہیں۔ جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا، چاہے وہ افراد ہو چاہے وہ قران ہو۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کوئی 12,000 کا مجمع تھا، اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا، ملل سے نکلے اور روحا میں پہنچ۔ روحا میں کنواں ہے، وہاں میں گیا ہوں، وہاں کا پانی بھی پیا ہے، وہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران، حج پر جاتے اور آتے ہوئے وہاں اس خیم، وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا، رات بھی ٹھہرے، اور اس اب انہوں نے وہ ایک موٹر لگا دی جس سے پانی باہر نکل آتا ہے، سعودی گورنمنٹ نے۔ روحہ سے چل کر آپ عفایا پہنچ، عفایا سے عرج پہنچے، عرج سے ابوا پہنچے، ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے، اور یہ قافلہ 12,000 کا اب 60-70,000 کا ہو چکا تھا۔ تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، اندر پہاڑوں میں چلے گئے، تو اکثر مجمع تو نیا تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں، چند ایک کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ چلتے 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 ایک جگہ اپنے اونٹنی کو بٹھایا، کوئی وہ 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے، سن 2000 میں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا، میں نے قبر کی زیارت کی، تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے، یہ اپریل کا مہینہ تھا، اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بناتے، اور پھر جوں سرہانے بیٹھ کے رونا شروع کیا، گھنٹوں گزر گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا، میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اور میرے نبی کو 57 برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے، 6 برس کی عمر تھی جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے، والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ گئی نہیں تھی مدینہ، تو ہمارے نبی 6 برس کے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت دی کہ میں خاوند کی قبر پہ جانا چاہتا، تو انہیں اجازت دے دی، تو یہ ماں بیٹا اور ایک خادمہ ام ایمن، یہ 3 افراد کا قافلہ مدینہ پہنچا۔ 1 مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا، وادی عقیق میں، وہیں آپ نے 6 برس کی عمر میں تیرنا بھی سیکھا۔ وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں، ابوا کے قریب پہنچے ہیں، ابوا بستی وہاں سے 10 میل دور ہے میرے خیال کے مطابق جو میں نے کیلکولیٹ کیا۔ تو وہاں اچانک موت کا وار ہوا ہے، جسے مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک موت کا وار ہوا، اور وہ جیسے اللہ نے کروڑوں اربوں سال پہلے وہ جگہ طے کر رکھی تھی، وہ اوپر پہاڑ، ایسے سارے پہاڑ تو یوں ہیں لیکن وہ پہاڑ اوپر جا کے ایسے فلیٹ ہیں جیسے چوکور ایک فرش بنا ہوا تھا۔ وہاں یہ دردناک کہانی کا اینڈ ہوا ہے، اور حضرت آمنہ 25 برس کی عمر تھی، وہ بولا نہیں جا رہا تھا اور بار بار ایسے پہلو بدل رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ آخری لفظ بولا کہ کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت تو طہرا، جنگل میں 6 سال کے بچے کو چھوڑتے ہوئے مرنا، اور 6 سال کے بچے کا جنگل میں ماں کو مرتے دیکھنا، اس خوبصورت ہوٹل میں آپ کیسے جان سکتے ہیں وہ اس جگہ کا درد جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں 1000 دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرا آنسو بے قابو ہو جاتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، زندگی سوری سفروں میں گزر گئی، ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں کیا، نہ وہ کیفیت نصیب ہوئی، بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں، لیکن جو کیفیت حضرت آمنہ کی قبر پر تھی، اور جو اس وقت چونکہ میں نے تھوڑی تاریخ پڑھی تھی تو میں وہ ان دھندلوں کو میں اللہ کے نبی کا تڑپنا دیکھ رہا تھا، کیسے آپ ماما کہہ رہے تھے، اور پھر چاروں طرف ایسے کالے پہاڑ ہیں، خوفت، 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا، میں تو سن 2000 میں گیا تھا تو خوف آتا تھا، کسی گائیڈ کے بغیر آپ جا بھی نہیں سکتے۔ اوہو بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، مجھے لگتا ہے تیری ماں کا وقت آ چکا ہے، اور میں نے ایک بچہ جنا ہے جو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا، سارے عالم کو پاک کرے گا، جیسے ماتھے کو پڑھ لیا ہو کہ کیا یہ بچہ آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور جاننے کے لیے شاید پتھر جوڑ کے دفن کر دیا، یا کوئی گزرے ہوں گے ان سے مدد لی ہوگی، یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا کہ کس نے وہاں مدد کی ان کو وہاں دفن کرنے میں، کوئی راہ گورا گزرے یا کیا ہوا اللہ ہی جانے، کتاب سے کوئی مدد نہیں ملی۔ نیچے اترے تو آپ ہمارے نبی نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے، میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئے تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھے. آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں اور ماں ایک جنگل میں مری ہو, کوئی آسرا سہارا نہیں. جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا. اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے تھے, قبر کو پتھروں کو ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے. ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا, آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. او ہو, ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیا, کھینچ کے نیچے لائیں کھینچ کے. اور مکے تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا, روتے روتے. تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں, آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ سارا رواں رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا, وہ ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی. اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا. اللہ آگے نہیں گئے, وہیں رات گزاری. حالانکہ وہاں تو میں دیکھ کر آیا, وہاں تو 10 آدمیوں کی جگہ نہیں, وہاں 70,000 آدمی ساتھ, میں سونے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں, لیٹنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. آپ نے رات وہیں گزاری. ایک دفعہ اس تمنا کا آپ نے ایسا یہاں نہیں, ایک اور موقع کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا تھا, فرض نماز فرض نماز, اور مسجد میں باجماعت نماز, اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک ماں جی, میں حاضر ہوں ماں جی. وہ رات آپ نے وہاں گزاری, کیا رات تھی. اب آواز سے چلے تو آپ عصفان پہنچے, عصفان تھے تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے, کہا جو عصفان, کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں. عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچے, پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے. صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں, آپ نے فرمایا کیا ہوا, اللہ کی نفس تھی, لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آ گیا. کیا جی ہاں, کوئی نہیں رو نہیں, اب تو عمرہ نہیں کرو گی بس حج کرو گی. پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچ, تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا, جو دو چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھیں تنعیم اتار کر تو نئی چادر اسی کپڑے کی. پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی توا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا. یہ ہے اتوار کی رات, 25 کو چلے اور 4 کی رات کو, یہ مہینہ 29 کا تھا, تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے. اور اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا, خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. تو صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے, باب بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو ہاشم خاندان خاندان کے بچے آ گئے, ان سب کو ملے, کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا, کئیوں کو پیار کیا گلے لگایا, پھر ان سب سے ہو کر باب بنی شیبہ, یہ باب بنی عبد مناف تھا, آپ کے خاندان کا دروازہ تھا, اس سے آپ انٹر ہوئے. اور جب آپ فارغ ہوئے تو باب بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے, آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر آپ رونے لگے, بہت روئے. اس کے بعد آپ طواف شروع فرمایا, تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا, جگہ ملے تو لے لینا, جھگڑا نہ کرنا جیسے ہمارے نادانی میں لوگ, وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی, کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی ہیں اور ادھر لڑائی جھگڑے فساد، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے، پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ، ایک دفعہ بوسہ لیا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے وہ حجر اسود کو اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے، بوسہ صرف ایک دفعہ۔ ہاں، پھر جب آپ نے دو نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے، تو پھر بیت الحجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے۔ بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ، یہ نہیں کھولیں گے، جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، باقی جن کے پاس نہیں کھول دو۔ تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتو بن گیا، حج قران بھی تمتو بن گیا۔ اب نہیں ہو سکتا، اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج حج تمتو بن گیا۔